بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران کی آیت نمبر 28 سے ہم نے شروع کرنا ہے. فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مومن دوست نہ پکڑیں کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں، جس نے ایسا کیا تو یاد رکھو کہ اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور سوائے اس کے کہ تم بچ بچا کے ایسا کرو اتنا جتنا بچنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس کے بارے میں ہوشیار کرتا ہے کہ بیدار رہو اللہ کے حوالے سے، اور یہ جان رکھو کہ اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اپنے لب و لہجے اور اسلوب کے اعتبار سے اور مضمون کے اعتبار سے کافی سخت آیت ہے. پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اعلان کی ہیں اس سورہ کی تمہید میں. ایک یہ کہ مسلمان غالب آئیں گے اور یہود و نصارہ اور کفار مغلوب ہوں گے. پھر پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دعا کروائی گئی تھی، اور جس کو اللہ نے ذلیل کرنا ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو عزت دینی ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی مضمون کا تقاضا ہے کہ اب کچھ لوگ منافق ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تھے، لیکن ان کی صفوں میں بیٹھ رہے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں بھی. اللہ معاف کرے کہ مثال کے طور پر میں یہودیوں کا دوست ہوں لیکن فائدے اٹھانے کے لیے مسلمانوں میں بھی آ گیا ہوا ہوں، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب وہ مغلوب ہوں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، کیونکہ میں ہوں تو ان کا. ٹھیک، اس مضمون کو، اس کی جو پیچھے سے لنک ہے وہ یہی ہے. اگر اس کو آپ لے کر نہیں چلیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. چنانچہ جو لوگ اس کو آیت کو الگ نکال لیتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کسی کافر سے دوستی نہیں ہو سکتی. یہ مضمون نہیں ہے. مضمون یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ مغلوب ہوں گے، مسلمان غالب آئیں گے. اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ دینا چاہتے ہیں، کسی کی بادشاہ چھیننا چاہتے ہیں، کسی کو عزت دینے والے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے والے ہیں. اس صورتحال میں اب واضح ہو جانا چاہیے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے مسلمانوں کے ساتھ رہیں، اور جن کی محبتیں اور ہمدردیاں یہود کے ساتھ ہیں تو وہ اپنی ہمدردیاں چھوڑ دیں. نہیں چھوڑیں گے تو پھر جو نتائج نکلنے ہیں وہ نکل آئیں گے. یہ ہے مضمون جو اس آیت کے اندر سے. لیکن یہ عام دوستی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس زمانے کی دوستی کی بات ہو رہی ہے جب اتمام حجت کے بعد کافروں کے لیے فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس صورتحال میں مثال کے طور پر میں، اللہ تعالیٰ خیر کرے، انڈیا کے ساتھ ہوں، انڈیا کی ٹیم جیت رہی ہو، جیسے بات مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں ہوتا ہے کہ پاکستانی جیت رہے ہوں تو ان کو خوشی ہوتی ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے، ان کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے. تو اب حالانکہ ملک کے اعتبار سے ان کو انڈیا کی ٹیم جیتنے پر خوشی ہونی چاہیے، لیکن اسلام کے اعتبار سے وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہمدردیاں ہو جاتی ہیں کسی موقع پر. تو یہ وہ ایسا مسئلہ ہے کہ ایمان کدھر کھینچ رہا ہے اور دوستیاں کدھر کھینچ رہی ہیں، تعلقات کدھر کھینچ رہے ہیں، کس گروپ میں میں ہوں کس گروپ میں نہیں ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ واضح طور پر کر لو کہ تم کدھر جانا چاہتے ہو. ایمان کو ترجیح دینا چاہتے ہو تو پھر مسلمانوں کے ساتھ آنا پڑے گا، اور اگر دوستیوں اور رشتہ داریوں کو اور تعلقات کو اہمیت دینا چاہتے ہو تو پھر آج ہی فیصلہ کر لو، تاکہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہو کہ گم گو کی حالت ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. زندگی کے بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ چیلنج بن جاتا ہے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، دوستوں میں، اداروں میں، یہ صورت سامنے آ جاتی ہے کہ اب ہم نے کدھر جانا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ نہیں، تعلق نبھانا ہے کہ ادارہ نبھانا ہے، ادارہ نبھانا ہے کہ تعلقات نبھانے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح بعض کا دھڑے بندیاں بن جاتی ہیں. جماعتوں میں آپ دیکھیے، میں 9-10 تحریکوں کے ساتھ قریب سے ان کو دیکھا ہے، وابستہ بھی رہا ہوں کچھ کے ساتھ، تو اس میں یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اب لیڈر کے ساتھ رہنا ہے کہ اخلاق کے ساتھ رہنا ہے. بعض اوقات لیڈر ایک ایسا فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو غیر اخلاقی ہوتا. اب اخلاق کے ساتھ رہنا ہے. جماعت اسلامی میں امین احسن اصلاحی اور مودودی صاحب میں افتراق ہوا, ایک اصول پر ہوا کہ شرائط پر چلنا ہے کہ شرائط پر نہیں چلنا. تو اب اصول کا ساتھ دینا ہے کہ ساتھی کا ساتھ دینا ہے, لیڈر کا ساتھ دینا ہے. اس طرح کے بہت سارے مواقع زندگی میں آ جاتے ہیں. تو اب یہاں یہ موقع آ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ اگر مطلب قریش کو بھی کہا گیا ایک موقع پر, مسلم صحابہ کو بھی جو قریشی تھے, کہ بھائی تمہیں اب اپنے ماں باپ سے دوستی نہیں کر سکتے ہو, اب تمہیں ان کو چھوڑ کے آنا پڑے گا. یہاں پر بھی وہی مضمون ہے کہ تم دوست نہیں بناؤ گے. دوست نہیں بناؤ گا مطلب یہ ہے کہ نئے دوست نہیں بنانے ہیں, دوستیاں قائم نہیں رکھنی, دوستیوں کو اہمیت نہیں دینی. مطلب یہ ہے کہ اگر تم دوست کو اہمیت دے رہے ہو اور ایمان کو اہمیت نہیں دے رہے ہو تم مارے جاؤ گے. اب اس میں جو دوستیاں ہوتی ہیں وہاں رشتہ داریاں ہوتی ہیں, بعض کا کاروبار کٹھے چل رہے ہوتے ہیں, بعض کا کچھ ہوتا ہے, تو یہ فرمایا کہ یہاں پر تمہیں اب ان دوستیوں کو نہیں اہمیت دینی اور ایمان کو اہمیت دینی ہے. اس لیے جو الفاظ فرمایا من دون المومنین, کہ مومنوں کو چھوڑ کر, مومنین کا ساتھ چھوڑ کر تم کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرو گے. تو مومنین کا ساتھ چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی قیمت پر مسلمانوں کو نقصان ہو, کافروں کو فائدہ ہو, یہ اب تمہارے ایمان کی علامت بنا دیا گیا. سورہ اسی سورہ کی آگے 118 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس نے ان کے ساتھ دوستی کی, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, کہ جس نے ان کے ساتھ دوستی کی میں انہی میں سے سمجھوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ اصول بھی واضح رہنا چاہیے کہ بعض اوقات آپ ایک ایسے موڑ پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں پر یہ تفریق کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ادھر ہیں کہ آپ ادھر ہیں. ایک زمانے تک اکٹھے چل سکتے ہیں بعض اوقات, لیکن پھر وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جب سزا نافذ کرنی ہے تو پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں نے سزا والوں میں جانا ہے کہ بچنے والوں میں جانا ہے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انہیں میں سمجھوں گا, کافروں میں سمجھوں گا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. گویا یہ چیلنج اتنا واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر دوستی نبھاؤ گے ان کے ساتھ اور ایمان اور اہل ایمان کے مقابلے میں, تو پھر تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ تم بچ بچا کے دوستی کرو, یعنی ان کی سازشوں سے بچ کے, اپنا ایمان بچا کے. تمہارا اگر مثلا باپ ہے تو باپ کی ضرور خدمت کرو, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان کو نقصان پہنچے. اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر تم نے ان کا ساتھ دینا ہے تو دوستی نبھانی ہے تو پورے بچ بچاؤ کے ساتھ, پورے تقوے کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری دوستیاں اور تمہاری دشمنیاں تمہیں تمہارے ایمان کو نقصان پہنچا دیں یا مومنین کو نقصان پہنچا دیں. مومنین سے یہاں مراد میں اور آپ نہیں ہیں, یہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں, خدا کے منتخب لوگ ہیں جو وہاں موجود ہیں. اور ان کو چھوڑ کر, یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ کر کافروں کا ساتھ دینے لگ جاؤں تو یہ ایمان سے محرومی ہے. میرے اور آپ کا معاملہ سادہ ہے, پتہ نہیں میرا ایمان معتبر بھی ہے کہ نہیں. مجھے کوئی چھوڑ کر چلا جائے دوسری ٹیم میں تو اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے چنے ہوئے ساتھی کھڑے ہیں جو خدا کا آخری پیغام لے کر مبعوث ہوئے ہیں, ان کو آدمی چھوڑ کر دور چلا جائے. تو یہ اہمیت اس کے اندر یہ ہے. من دون المومنین کا مطلب میں آپ ہرگز نہیں ہیں. میرے اور آپ کے اندر 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں, تو ایک ہو سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر ایک آدمی زیادہ نیک آدمی کی طرف جا رہا ہو. تو وہاں یہ سوال نہیں تھا, وہاں سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ ہیں, ان کو چھوڑ کر آدمی کافروں سے جا کر مل رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ اللہ بھی کھڑے ہیں, اعلان کر چکے ہیں, ثابت کر چکے ہیں. تو یہ کیفیت ہی اور ہے. اس کو عام مومنین لے کر مسئلہ پیدا کر دیں گے اور عام کافرین لے کر مسئلہ پیدا کر دیں گے. اس لیے میری اگر کوئی دوستی چھوڑتا ہے, آپ کی کوئی دوستی چھوڑتا ہے اور کسی ہندو کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے اپنے محلے میں رہنے والے سے, تو اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر, ابو بکر عمر کو چھوڑ کر, اس وقت کافروں کے ساتھ دوستی کر لے, تو یہ ایک अलग केस है जो यहां जरे बहस है। तो ये दोस्ती अगर बच बचा के हो रही है, ईमान गारत ना हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दुश्मनी वजूद में ना आए तो दोस्ती जायज़ होगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दुश्मनी वजूद में ना आए तो दोस्ती उनके साथ जायज़ हो जाएगी, क्योंकि कुरान ने यह कहा है कि वो मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है सवाए इसके कि बच बचा के करे। तो बच बचा के अगर अपना ईमान बचा के ले आता है, उनकी साजिशों का हिस्सा नहीं बनता, उनके फितनों का हिस्सा नहीं बनता, उनके फसादों का हिस्सा नहीं बनता, और उसके नतीजे में उसकी दुश्मनी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ कायम नहीं होती, तो ऐसी सूरत में उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। क्योंकि किसी का बाप हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है, किसी का भाई हो सकता है दूसरी तरफ, तो वो जो खिदमत उसने करनी है वो कर सकता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि बच बचा के, इस शर्त के साथ। अगर उसकी दोस्ती उनके साथ इस नौयत की हो गई कि सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में ढल जाए या उनको छोड़कर उनके तरफ चला जाए, तो ये ईमान से निकल जाएगा। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह ताला तुम्हें बेदार करता है, चुकन्ना कर रहा है अपने बारे में। ये बहुत दो जगह आया है, आगे भी एक जुमला इस तरह का आ रहा है। ये यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ताला अपना सारा, जिसको हम कहते हैं ना, उसने अपना ज़ाती बोझ डाल दिया इस बात के अंदर, तो अल्लाह ताला अपनी पूरी ज़ात को लेकर आ गए हैं कि अगर तुमने मेरे नबी और मेरे नबी के इन साथियों के दुश्मनी में उधर गए, तो फिर मैं अपने आप से आगाह कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ सामना होगा, मेरे से वास्ता पड़ेगा, इसलिए बच के रहो। ये नहायत शदीद सख्त तरीन आयत है मेरे ख्याल में। इसका एक एक जुमला मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि ये बहुत सख्त है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने ये सूरा के आगाज़ ही में बता दिया है कि अब रास्ते दो ही हैं, एक अल्लाह की दुश्मनी मोमिनीन की दुश्मनी है और एक अल्लाह और मोमिनीन का साथ है। अब तुमने फैसला करना है किधर जाना है, अब तुम्हारे बहन भाई काम नहीं आने वाले हैं, अब तुम्हें छोड़ना पड़ेगा या पकड़ना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने अपनी पूरी ज़ात को सामने ला के खड़ा कर दिया है कि अब इस सूरत हाल में अल्लाह तुम्हें अपनी ज़ात के हवाले से आगाह कर रहा है कि अगर तुमने ये हरकत ना छोड़ी तो तुम्हें खुदा का सामना करना पड़ेगा, अल्लाह से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा। ये अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा से वास्ता नहीं पड़ना कि वो फरामोश कर देंगे अपनी नरमी की वजह से, अल्लाह ने तो अपने कवानीन और अपने अदल के मुताबिक फ़ैसला कर देना है। तो ये दरअसल लोग इसको चूँकि मिन दूनिल मोमिनीन करके बहुत छोटा दर्जा कर देते हैं कि सारे ही मुसलमानों के साथ, मसलन इस वक्त हम पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हिंदुस्तान के, या हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तानी लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, ये मतलब नहीं यहाँ पर। यहाँ है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथियों को छोड़कर काफरों की तरफ जाना, उसका वो ईमान से महरूम हो जाएगा। मेरे मोहल्ले में अगर कोई हिंदू रहता है तो उसके साथ दोस्ती हो सकती है, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि ना मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ ना ईमान के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ। वो मेरा हमसाया है, मैं कोई खाना पकाता हूँ उसको दे देता हूँ, तो कोई हर्ज नहीं इसमें। मैं अगर कोई घर में ऐसी चीज़ आ गई है जो सौगात टाइप है तो उसको दे दी मैंने, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जहाँ मुकाबला है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का और काफिरों का, ये वो मज़मून है जिसको सामने रखना चाहिए। अगर इस मज़मून से निकाल दे तो पीछे कोई ताल्लुक नहीं बनता इसका। तो पीछे ताल्लुक यह है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अब मुसलमान गालिब होंगे, ये मगलूब होंगे, और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैंने अब बादशाहत देने और छीनने का फ़ैसला कर लिया है, और जिनको बादशाहत मिलेगी वो इज़्ज़त पाएंगे, जिनसे बादशाहत छीनी जाएगी वो ज़लील होंगे। अब इस दो ग्रुपों में से किसका फ़ैसला करना है? तो फरमाया कि मोमिन अपनी दोस्ती को मत पकड़ें मोमिनीन के ख़िलाफ़, जिसने ऐसा किया तो वो उसका ईमान काबिले कबूल नहीं है, वो उन्हीं में से समझा जाएगा, सवाई इसके कि वो बच बचा के दोस्ती करे। और अल्लाह ताला तुम्हें अपने आप से आगाह कर रहे हैं कि इस सूरत हाल में वास्ता मुझसे पढ़ने वाला है। ये वास्ता जो है ये दो तरह से अल्लाह के साथ पढ़ता है काफिरों का, जो रसूल के ज़माने के काफिर होते हैं। एक वास्ता पढ़ता है जो अजाब की सूरत में दुनिया में आता है, और एक वास्ता पढ़ना है आखिरत के हवाले से। तो आगे जो फरमाया वा इलल्लाहिल मसीर, इस जुमले से पता चल रहा है कि युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु में दुनिया का वास्ता पेश नज़र है, गलबा उसका होगा और क़्यामत वाले दिन भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो आप यूँ ही कर सकते हैं कि वा युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु फिर दुनिया वाल आखिरा, अल्लाह ताला दोनों जहान में, दुनिया में भी और आखिरत में भी, अपने आप से तुम्हें खबरदार कर रहा है कि वास्ता तुम्हारा उनसे पढ़ने वाला है। تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ اور پھر دنیا میں تو جہاں کروں گا کروں گا، پھر میرے طرف لوٹ کر بھی تم نے آنا ہے. تو یہ مقام ہے اس آیت کا، بہت سخت آیت ہے، اور اس سخت آیت کے جو معنی ہیں وہ میں نے واضح کر دیے ہیں، اور اس کو عام مومن اور کافر کی دوستی کے معنی میں نہیں لینا چاہیے، یہ خاص موقع محل کی بات ہے، اور میری اور آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہمارے ایمان کا مسئلہ پیدا نہیں کرتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کو چھوڑ کر کافروں کی صفوں میں شامل ہونا یہ کفر کا علامت بن جاتی ہے. آگے فرمایا کل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر. ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا. یہ اسی آیت کو جو سختی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل نہیں ہونے دیا، اسی سختی کو قائم رکھا ہوا ہے، اور فرمایا کہ یہ نہ خیال کرو کہ چھپ چھپا کے یہ دوستیاں قائم کر سکتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. نہ چھپ کے کرنی ہے نہ اعلانیہ کرنی ہے، کیونکہ تم اگر چھپاؤ کوئی بات تب بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ظاہر کر دو تب بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو تمہارے دلوں میں ہو سکتا ہے یہ خیال کر رہے ہو کہ چلو کوئی نہیں، چھپ چھپ کے میں ملایا کروں گا، بتاتا نہیں، راز دیایا کروں گا، باتیں کرایا کروں گا. تو فرمایا کہ جو بھی تم چھپاؤ گے ان سے کہہ دو کہ وہ بھی اور جو تم ظاہر کرو گے دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بلکہ یہ کیا بات ہوئی، کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو تمہارا واسطہ وہ اوپر یحذرکم اللہ نفسہ، اس کو مزید تقویت دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا واسطہ کس ذات سے پڑھنا ہے. وہ انسان نہیں ہے کوئی کہ تم جھوٹ بول کے بچ جاؤ گے یا پردہ ڈال کے بچ جاؤ گے یا کوئی بہانہ بنا کے بچ جاؤ گے، نہیں، وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے. جو تمہارے دل کے اندر کی باتیں ہیں، جو نفاق ہے یا جھوٹ ہے یا جو بھی تم پلان کر رہے ہو، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ سب کام کر سکتے ہیں. یہ دو چیزیں اس آیت میں اکٹھی کر دی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ تمہیں کس سے آگاہ کر رہا ہے، کس ہستی سے، وہ جو سب کچھ جانتی ہے اور سب کچھ کر سکتی ہے. ظاہر ہے کہ اتنی طاقتور ہستی کے مقابلے میں جانے سے بچنا ہی چاہیے کہ جو سب کچھ جانتی بھی ہے سب کچھ کر بھی سکتی ہے. یہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ سب سے بڑی دھمکی کسی آدمی کے لیے یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا واسطہ خدا سے پڑھنے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل کر دی کہ واسطہ کس خدا سے پڑھنے والا ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے، دلوں کے اندر پیدا ہونے والی نیتوں، ارادوں، خیالات، دھوکے دہی کے تصورات، نئے نئے بہانے، سب کو جانتا ہے، اور وہ کر بھی سب کچھ سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ اگر تمہارے ساتھ ابھی پکڑنا چاہے تو پکڑ لے گا، کیونکہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور قیامت والے دن سارے اکٹھے ہو کر بھی اللہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو کچھ نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس نے تو ایک کلمہ کن بولنا ہے اور سب کے سب وہیں رکے رہ جائیں گے. اللہ کی طاقت تو بہت زیادہ ہے. بعض اوقات ایک آدمی جس کو اللہ نے لیڈر بنایا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ پورے کے پورے مجمع کو ایک جملہ بول کے روک لیتا ہے، پورے کے پورے مجمع کو، لاکھوں لوگ کھڑے ہوں وہ ایک جملہ بولے گا، ٹھہر جاؤ میں بتاتا ہوں تمہیں، رک جاتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ تو پھر طاقت بھی سب کچھ رکھتے ہیں، علم بھی سب کچھ رکھتے ہیں، ان کا تو کلمہ کن ہی مان نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہارا واسطہ کس ہستی پڑھنے والا ہے. تو خدا سے بچ کے رہو، خدا کے بارے میں ہوشیار اور چکنے رہو، کیونکہ خدا کے ساتھ جب تمہارا معاملہ پڑھنا ہے تو وہ دل کی باتوں، دل کے ارادوں، دل کے بہانوں سب سے واقف ہے. اب مزید اسی بات کو آگے بڑھایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تبدو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا و یحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ उस दिन जिस दिन हर चीज़ जो भी नफ्स ने किया होगा किसी ने वो सामने आ जाएगी नेकी में से भी, और जो बुराई की होगी वो भी सामने आ जाएगी। उस दिन ये नफ्स चाहेगा कि काश उसके और इसके आमाल के सामने आने के दरमियान बहुत लंबी मुद्दत हायल होती, और सुनो अल्लाह ताला तुम्हें अपने नफ्स से आगाह कर रहा है कि बच के रहो, तुम्हारा वास्ता अल्लाह से ना पड़ जाए। वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। ये आयत एक ख़ास तरह के सनत तजाद की हामिल है, गुस्सा भी है और राहत भी इसके अंदर मौजूद है। बहुत छोटे छोटे, जब गुस्से के मकाम होते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे जुमले सादर होते हैं, ऐसे ही जुमले। तो फरमाया कि तुम्हारा वास्ता खुदा से पढ़ने वाला है जो हर चीज़ को जानता है और सब कुछ कर सकता है। किस दिन वास्ता पढ़ने वाला है? जिस दिन हर आदमी का किया हुआ काम सामने आ जाएगा, नेकियां भी और बुराइयां भी। दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला ने इसको वाज़े किया है कि ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो भी सामने आ जाएगी, ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो भी सामने आ जाएगी, कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। तो ये आगाह किया जा रहा है। आगाह करने का यह मकसद क्या है? यह मकसद अहले किताब की इस्लाह भी है। अहले किताब अपने बारे में बाज़, जैसे हम भी बहुत सारे ख्यालात में मुब्तला हैं कि कुछ भी हैं तेरे हबीब की उम्मत में है, दोज़ख में नहीं जाएंगे, तो इस तरह के उनके भी नज़रियात, उनको एड्रेस किया भी किया जा रहा है और जो असली असूल है उसको भी बताया जा रहा है। तो इनमें से जब क़यामत वाले दिन ये सामने आएगा तो फिर उस वक्त हर शख्स इनमें से चाहेगा कि काश अभी और लंबा अरसा गुजर जाता, अभी और ना सामने आए, तो उसके और उसके आमाल नामे के सामने आने के दरमियान लंबा अरसा हायल हो जाए। तो फरमाया कि नहीं, हायल नहीं होगा। उस दिन जिस दिन सब लोग पेश कर दिए जाएंगे, सब आमाल नामे पेश कर दिए जाएंगे, तो बस सारे पकड़े जाएंगे और सबको खुदा का सामना करना होगा, सबका वास्ता खुदा से पड़ेगा, सबको उस दिन खुदा को मुतमईन करना पड़ेगा, खुदा को जवाब देना पड़ेगा, और खुदा के सामने कोई बहाने नहीं चलेंगे, कोई झूठ नहीं चलेंगे, कोई पैसा नहीं चलेगा, कोई रिश्वत नहीं काम आएगी, कोई दूसरे की साथ देना काम नहीं आएगा, क्योंकि खुदा है। हम तो डरते होते हैं, इसलिए कोई रोबदाब आदमी आ जाए तो हम सिफारिश कबूल कर लेते हैं, कोई रिश्तेदार ऐसा आ जाए जिसका इनकार नहीं कर सकते तो उसकी बात मान लेते हैं, पैसा दिखा दें तो तब हम बात मान लेते हैं। खुदा के यहाँ ये कमज़ोरियाँ नहीं हैं। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह से बच के रहो। अलबत्ता अल्लाह ताला ये वक्त से पहले इसलिए बता रहे हैं और तुम्हें आगाह कर रहे हैं कि आज फैसला कर लो कि काफिरों के साथ दोस्ती करनी है कि मोमिनीन के साथ दोस्ती करनी है। ये अल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बड़े मेहरबान हैं। तो सोच समझ के फैसला करो कि किधर जाना है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर इज़्ज़त पानी है और बादशाहत पानी है तो इधर आ जाओ, और अगर काफिरों के साथ खड़े होकर सज़ा पानी है तो उधर चले जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अपनी राफत की वजह से बता रहा हूँ कि मैं बड़ा मेहरबान हूँ अपने बंदों पर। रऊफ़ के मानी आम तौर से मेहरबान कर देते हैं, लेकिन ये दरअसल इसके अंदर पूरा मफहूम ये है कि मुश्किलात से बचाने वाला, यानी एक ऐसी हस्ती के जो तरस खाकर मेहरबानी करके आपको किसी बुरी सूरत हाल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ रऊफ़ का इस्तेमाल इसी मानी में हुआ है कि तुम जिस रवश पे चल रहे हो मुनाफ़िकत की, कि बज़ाहिर मुसलमानों की सफ़ों में बैठते हो लेकिन तुम्हारी दोस्तियाँ उधर हैं, तुम उनको फ़ायदा पहुँचाते हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के रसूल को और उनके साथियों को नुकसान पहुँचाते हो, इनके राज उधर जाके बता देते हो, उनके साथ तुम्हारे ताल्लुकात इस तरह के हैं कि फ़ायदा उनको देना चाहते हो जबकि तुम्हारा ईमान तकाजा करता है कि तुम मुसलमानों का साथ दो, तो इस सूरत हाल में तुम्हारा अंजाम बुरा होने वाला है। तो उस बुरे अंजाम से अल्लाह ताला अपने बंदों को निकालना चाहता है। तो वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जो आने वाली मुसीबत है उससे तुम्हें आगाह करके उससे निकालना चाहता है। कायनात के अंदर खुदा का ये असूल पूरी कुव्वत के साथ कार फरमा है। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसका लिहाज करते हैं और अपने जो मुखातबीन हैं उनको आगाह करते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر بھی اس نے نظام ایسے ہی بنایا ہوا ہے. وہ آپ کو آپ برائی کرتے ہیں تو مثلاً پکڑے جائیں, چھوٹی برائی پر پکڑے جائیں, اس لیے پکڑے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلی برائیوں سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ آپ اس پکڑے جانے سے سبق سیکھیں اور اگلی برائیاں نہ کریں, اس میں آگے نہیں بڑھیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ نقصان پہنچا دیتے ہیں بعض اوقات, کبھی جھنجھوڑنے کے لیے, کبھی کسی طرح سے, تاکہ آدمی واپس آئے, صحیح راستے پر آ جائے. تو رؤوفٌ بالعباد جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس صورتحال ہمارے لیے پیدا کرتے رہتے ہیں کہ ہم بڑی خرابی سے بچ جائیں, ہم بڑے نقصان سے بچ جائیں. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اپنے ساتھ ہونے والی برائیوں کو دوسروں کی غلطی کہہ کر خدا کی لاٹھی نہیں سمجھتے اس کو. یہ یاد رکھیے کہ خواہ آپ کے شوہر کی طرف سے بات آئے, خواہ آپ کی بیوی کی طرف سے بات آئے, خواہ آپ کی ماں کی طرف سے بات آئے, آپ کے دشمنوں کی طرف سے بات آئے, کہیں سے بھی آئے, جب وہ بات آ گئی ہے جو آپ کو بری لگ رہی ہے تو سمجھیے یہ خدا کی لاٹھی ہے, خدا نے مجھے کوئی چیز بھیجی ہے. پہلا مرحلہ بندہ مومن کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ بات کرنے والے کے خلاف ہو جائے, نہیں, فوراً سوچئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے, ایسا کرنے کی مہلت اللہ نے اس کو دی ہے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کرنے کا اس کو کیوں مہلت دی ہے؟ تب اللہ تعالیٰ میرا کوئی بھلا چاہتے ہیں, مجھے کسی مصیبت سے نکالنا چاہتے ہیں, میرے اندر سے کوئی خرابی دور کرنا چاہتے ہیں. فوراً یہ بات, فوراً جیسے ہی کوئی برائی کسی طرف سے بھی آپ کے سامنے آئے, آپ پر کوئی طعنہ آ گیا ہے, آپ کے اوپر کوئی چگلی آ گئی ہے, آپ کے اوپر کوئی کسی نے عمل ایسا کیا ہے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے, یا تنقید کسی نے آپ کے اوپر کر دی ہے, یا آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے, خواہ آپ کو بے عزتی کر دی ہے, فوراً پہلا رد عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے دل کے اندر کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع کیوں دیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت کیوں دی ہے کہ میرے خلاف یہ اقدام کر سکے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی مشکلوں میں ڈال کر اپنے رؤوف ہونے کا ثبوت دیتے رہتے ہیں. سورہ کہف میں اسی بات کو سمجھایا گیا ہے کہ نئی کشتی ملاحوں کی توڑ دی گئی ہے, ماں باپ کا اکلوتا بیٹا مار دیا گیا ہے, اس بستی میں جس میں کسی نے حضرت موسیٰ کو کھانا نہیں پوچھا ان کی دیوار تعمیر کر دی گئی ہے. دو نیگیٹو کام بتائیں اللہ تعالیٰ نے, ایک پازیٹیو کام بتایا, ٹھیک ہے, نیگیٹو کام ہے کشتی توڑ دی گئی ہے اور بیٹا مار دیا گیا, نتیجہ اس کا بھی پازیٹیو ہے, اور جو پازیٹیو کام کیا اس کا نتیجہ ہی پازیٹیو ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, جب آپ کی کشتی توڑ رہے ہیں تو آپ کو یہ گھبرانا نہیں چاہیے میری کشتی ٹوٹ گئی ہے, یہ تسلی پانی چاہیے کہ آگے میری کشتی پکڑی نہیں جائے گی, مجھ سے چھینی نہیں جائے گی. اور جیسے ہی بیٹا جوان اکلوتا بیٹا ماں باپ کا فوت کر دیا ہے تو ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے کیا ہوا کہ وہ ایک بڑی مصیبت سے بچ گئے ہیں. حضرت یوسف کی کہانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے سنائی ہے, جس زمانے میں سنائی گئی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوں گے کہ قریش میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ان کو کیا عقل کیوں نہیں آتی, یہ خدا کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ داستان سنائی, تو داستان کس لیے سنائی ہے, تو یوسف کی, کہ جو کچھ حضرت یوسف کے ساتھ ہوا ہے وہ میٹافر کے اصول پر آپ کے ساتھ بھی ہوگا, آپ کے بھائی بھی آپ کو نکالیں گے, انہوں نے کنویں میں ڈال کر مارنے کی کوشش کی, یہ بھی آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے, پھر جب آپ غالب آ جائیں گے تو یہ آپ کے بھائی آپ سے معافی مانگنے آئیں گے, ٹھیک ہے, درمیان میں کچھ الزامات بھی لگائیں گے, جیسے انہوں نے الزام لگایا کہ بنیامین نے بھی چوری کی تھی, اس کے بڑے بھائی نے بھی چوری کی تھی, الزامات بھی لگائیں گے, جھوٹا بھی کہیں گے, یہ بھی کہیں گے, وہ بھی کہیں گے, لیکن بالآخر وہ ایک دن آئے گا کہ جب حضرت یوسف کا پاؤں ہاتھ اوپر تھا اور ان کے 11 بھائیوں کا ہاتھ ذلت آمیز تھا, تو یہ وقت آئے گا. تو اب یہ کہانی اس لیے سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد, حضرت یوسف کو عزیز مصر بنانے کے لیے کنویں میں پھینکا جا رہا ہے, غلام بنایا جا رہا ہے, قید میں ڈالا جا رہا ہے. تو کنویں میں پھینکنا, غلامی, قید, یہ کس لیے تھا؟ پورے مصر کی وزارت خزانہ دینے کے لیے. توحید کا پیغام وہاں پہنچانے کے لیے. تو یہ واللہ رؤوفٌ بالعباد ان مشکلوں کے بیچ میں چھپا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رافت جو ہے وہ صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو آنے والی مصیبتوں سے سیکھنا جانتے ہیں. جو آنے والی مصیبتوں سے سیکھنا نہیں جانتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ رؤوفٌ بالعباد نہیں ہے. آج کل کتنے ہی میاں بیوی کے جوڑے میرے پاس آتے ہیں, وہ اپنے میاں کی کوئی بات پسند نہیں ہے, کسی کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہیں ہے, باتیں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں. لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ ان مشکلوں کو اپنے لیے تعمیر کا سامان بنانے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں, نگیٹو ہو رہے ہوں ہمارے ساتھ یا پازیٹیو ہو رہے ہوں, وہ دراصل میرے اور آپ کے لیے تعمیر کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان کو اوپر پوری توجہ نہیں کرتے کہ یہ میرے ساتھ کرنے کیا آ رہے ہیں. میں اس میں غصے میں آ کر منہ لپیٹ کر چلا جاتا ہوں. ہر مشکل سے وہ آدمی سیکھ سکتا ہے جو اس کو صحیح زاویے سے سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. اگر اس نے اس کو صحیح زاویے سے نہیں لیا, دوسرے کی غلطی مانی ہے, تو وہ مارا جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ کے رؤوفٌ بالعباد ہونے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. دنیا کے اندر, انسان کے اندر کی بہت ساری قوتیں ہیں جو اس کو خراب کرتی رہتی ہیں. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ میرے پاس عقل کل ہے, میں سب کچھ جانتا ہوں, مجھے سب کچھ معلوم ہے, مجھے کوئی سکھا ہی نہیں سکتا. لیکن چھوٹا سا بچہ اس کی غلطی نکال دیتا ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ بچے سے سیکھے کہ اس نے غلطی نکال دی ہے, تو میں اپنے آپ کو مانوں کہ میرے اندر غلطی ہو سکتی ہے, وہ کھینچ کے تھپڑ دے مارتا بچے کو, ٹھیک ہے, یا اس کو ڈانٹ دیتا ہے, یا اس کی بات پہ غصہ ہو کر اٹھ کر چلا جاتا ہے. جو بھی کرتا ہے تو وہ دراصل اس بچے نے جو کمال کیا تھا آپ کے ساتھ آپ کی اصلاح کے لیے, آپ اس کے لیے اس کی آنے والی اصلاح کو قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہوئے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ اقدام آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اگر آپ اس کو قبول کر لیتے تو آپ کے لیے بہت فائدہ. تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے اس رسول کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے, اس کے لیے تیار ہو جاؤ. مار پڑنے کا امکان بھی ہے, کچھ شہید ہونے کا بھی امکان ہے, جنگوں میں چوٹیں لگنے کا بھی امکان ہے. لیکن یہ سارا کچھ کیا ہے؟ خدا سے جب واسطہ پڑے گا تو اس وقت تمہارے کام آئے گا, اس وقت تمہارے لیے تسلی کا باعث بن جائے گا, تمہارے لیے نجات کا باعث بن جائے گا. تو اس لیے آج یہ فیصلہ کر لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جانا ہے کہ کافروں کے پاس. اور کافروں کے پاس جاؤ گے تو پھر یاد رکھو کہ میرے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں, میرا اور تمہارا تعلق ختم. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جملہ بول رہے ہیں کہ تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, اللہ کے معاملے میں تم کسی چیز میں نہیں ہو. لغوی ترجمہ یہ ہے, مطلب تک اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. تو یہ وہ پوری دنیا کا نقشہ یہی ہے کہ ایک طرف ایمان اور اخلاق ہے اور ایک طرف دنیا کی فائدے ہیں, تعلقات ہیں, نعمتیں ہیں, ساتھی ہیں, دوستیاں ہیں, یاریاں ہیں. ان کے درمیان میں ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے, اور جب ہم یہ انتخاب کرنے میں غلطی کرتے ہیں تو خدا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم ایمان کی خاطر چیزوں کو چھوڑتے اور قبول کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو قیمت بس اسی چیز کی ہے, فیصلہ اسی چیز کا ہے کہ دو راستوں میں سے کون سا راستہ اپنانا ہے. تو قیامت والے دن پھر سب کو سامنے آ جانا ہے. تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے آپ سے آگاہ کر رہا ہوں کہ نیکیاں بھی سامنے آ جانی ہیں, برائیاں بھی سامنے آ جانی ہیں. تو کون سی چیز پھر تمہارے پاس ہونی چاہیے؟ زیادہ نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے, اچھا عمل ہونا چاہیے, تاکہ جب خدا کا سامنا ہو تو تم باعزت طریقے سے بری ہو سکو. اب بیچ میں ایک جملہ اہم ہے, یہ چاہیں گے کہ ہمارے اور قیامت کے دن اعمال نامہ سامنے آنے کے درمیان ایک لمبا ٹائم حائل ہو جائے. وہ جب بھی آ جائے گا, آ جائے گا. وہ آج سے ایک ارب سال بعد آنا ہے تو آ تو جانا ہی ہے, بعید ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ کچھ دیر کے لیے ٹل جائے گی بات, لیکن فیصلہ بالآخر یہ ہو کر رہنا ہے. تو اس لیے اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ٹل جائے گا تو ہمارے لیے کام آ جائے گا. بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر فیصلے کر لینے چاہیے کہ ہم نے ایمان کی طرف جانا ہے کہ دنیاوی فائدوں کی طرف جانا ہے. اب چند بیچ میں دو ایک اصولی باتیں ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے تاکہ یہ جو سلسلہ کلام ہے اس کو ہم پوری طرح گرفت میں لے آئیں. ایک تو میں نے یہ کہا ہے کہ من دون المومنین میں اور آپ مراد نہیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مراد ہیں جن کو چھوڑ کر جانا ایمان کا مسئلہ تھا. میری اور آپ کی دوستی چھوڑ کر ایمان جانا ایمان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ واضح رہنا چاہیے. ہاں البتہ مومنین کے خلاف کوئی نقصان پہنچانے کا عمل کریں گے کسی موقع پر تو وہ آپ گناہگار ہیں, لیکن اس پر یہ جملہ نہیں بولا جا سکتا کہ فلیس من اللہ فی شیء, کہ تمہارا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کے خلاف اٹھ کر جانے میں ہوگا, اس کو چھوڑ کر جانے سے ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو خدا کا سامنا ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. قیامت دنیا کا سب سے بڑی خطرناک چیز ہے, سب سے خطرناک چیز. اس میں ہمارا جو معاملہ خدا سے پڑھنا ہے, تو خدا سے معاملہ پڑھنے کا مطلب جب یہ جملہ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بارے میں آگاہ کرتا ہے, خبردار کرتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں آخری درجے کے فیصلے ہونے ہیں, وہاں کوئی ہلکا پھلکا کام نہیں ہونے جا رہا کہ تم سمجھو گے کہ چلو جان چھوٹ جائے گی یا کچھ بھی نہیں, اس کا کیا جی اس کو منا لیں گے جی یا کچھ ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں وہاں ہونا. تو اس جملے کی شدت جو عربی جاننے والے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا بھرا ہوا ہے. تیسری اصولی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ کچھ بات اللہ کے ہاں چھپی ہوئی نہیں ہے, سب کچھ سامنے آ جائے گا. اور چوتھی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ یہ کہ وہ جو قیامت والا دن ہے اس دن ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. تو میں نے اپنے رعوف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا ہی میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ ابھی فیصلہ کر لو کہ تم نے کدھر جانا ہے, اہل ایمان کی طرف جانا ہے کہ کفار کی طرف جانا ہے. تو یہاں پر موازنہ الکافرین اور المومنین کا ہے. ٹھیک ہے, یہ کافرین کفر کی علامت ہے اور مومنین ایمان کی علامت ہے. تو پیچھے میں نے جوڑ دیا آیتوں کے ساتھ, تمہید کے اندر یہ بات مضمر چلی آ رہی ہے, لفظوں میں بھی آئی ہے کہ اب فیصلہ ہونے والا ہے. اب آگے ایک پھر اصولی بات ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ان سے یہ بھی کہہ دو, پہلی بات یہ کہی تھی کہ ان سے کہہ دو کہ جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے ظاہر کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کے بعد دوسری کہا گیا کہ ان کو یہ بھی کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو پسند کرتے ہو, اللہ سے محبت کرتے ہو, تو میری پیروی کرو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب یہ جو پیروی ہے یہ جامع معنی میں ہے, اس کو بھی پورے سیاق و سباق میں لینا چاہیے. پیروی کا مطلب ہے کہ ایمان کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کو مانا جائے, شریعت کا جو حکم دیے جا رہے ہیں ان کو مانا جائے, اور اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں جو رسول اقدامات کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ اب کافروں سے دوستی نہیں کرنی, اس کو بھی چھوڑا جائے, اس میں بھی رسول کی پیروی کی جائے. تو جامع معنی میں ہے کہ اس وقت جو دنیوی احکام دیے جا رہے ہیں وہ بھی, اور جو دینی احکام دیے جا رہے ہیں وہ بھی, تم نے پوری پیروی کرنی. اب اس کو اللہ کی محبت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. یہ آیت پاکستانیوں کے لیے اجنبی آیت ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو. پاکستانیوں کو اللہ سے محبت نہیں ہے. یہ میں جب سے ہوش کی آنکھ کھولی ہے میں نے کسی کے ہاں اللہ کی محبت نہیں پائی. اللہ کا خوف تو پایا ہے لیکن محبت نہیں پائی. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے مذہبی لوگوں کو, کہ اللہ کے بارے میں جو مرضی کہہ لیں, کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. ادھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی تو حضرت تھپڑ دے مارے, حالانکہ دونوں جگہ پہ تھپڑ آنا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے محبت پیدا ہی نہیں کی. ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک نعوذ باللہ سخت گیر ہستی کے طور پر پیش کیا اور بس. ہم نماز ہی پڑھتے ہیں تو فرض ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ شکر کے لیے. شکر کس کا ہوتا ہے؟ جس کو آدمی پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے. تو ہماری مذہبی تعلیم میں اس وقت جو الحاد پیدا ہو رہا ہے، اس میں ایک بڑا اہم کردار اس بات کا بھی ہے کہ ہم اللہ سے واقف ہی نہیں. ہمارا اللہ کا تصور ویسا ہی جیسے مولوی صاحب کا ہے، بالکل ویسا ہی. کوئی مسئلہ نہیں، بس انہوں نے دیکھنا ٹوپی پہنی ہوئی ہے کہ نہیں پہنی ہوئی، پانچے اوپر ہیں کہ نہیں، بس یہ دیکھیں گے. نہیں ہے، سرما نہیں لگایا ہوا، مونچھیں نہیں تراشی ہوئی، ٹوپی نہیں پہنی ہوئی، پگڑی نہیں پہنی ہوئی، دوزخ میں ڈال دیں گے. یہ خدا کا تصور ہے. اس خدا سے محبت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. خدا سے محبت پیدا کرنے والی تعلیم دی جانی چاہیے. ہمیں جتنی اللہ سے محبت ہے، اس سے زیادہ ہمیں اپنی بیوی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. اس کے لیے ہم جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے محبت پیدا کی جاتی ہے، ان کے لیے ہم جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت نہیں پیدا کی جاتی. پاکستان کے مذہبی تعلیمی نظام میں یہ سب سے بڑا نقص ہے. خواہ وہ مدرسے میں ہو، خواہ وہ المورد میں ہو، خواہ وہ گھروں میں ہو، یہ سب سے بڑا نقص ہے کہ ہم مسلمان کو شریعت کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم مسلمان کو احکام کے ساتھ جوڑتے ہیں، عقیدے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ جوڑتے ہی نہیں. جس کے نتیجے میں ہمارا خدا کے ساتھ صحیح تعلق بنتا ہی نہیں، بالکل نہیں بنتا. بلکہ سچی بات ہے کہ یہ تصور کہ میں خدا سے سرگوشیاں کرتا ہوں، خدا سے مناجاتیں کرتا ہوں، خدا کے ساتھ محبت کرتا ہوں، کوئی ہمارے یہاں بیان ہی نہیں ہوتا. بہت بڑا بیان کیا ہوگا جی، مجھے جمعرات کے جمعرات نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں خدا کو خدا مانتا ہی نہیں ہوں، خدا کا تعارف کرایا ہی نہیں گیا مجھے. تو اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ ساری دنیا سے بڑھ کر اس سے محبت ہونی چاہیے. اور جو محبت کے معنی میں اسی معنی بول رہا ہوں، جو ایک خدا سے محبت ہوتی ہے وہ محبت ہونی چاہیے خدا کے ساتھ، ہمارا دل اس کے لیے دھڑکتا ہو. ہم ذکر کرتے ہیں دنیوی فائدے کے لیے، ذکر کریں گے تو بلائیں ٹلیں گی، ذکر کریں گے تو یہ ہوگا، ذکر کریں گے تو یہ ہو جائے، رزق کھل جائے گا، فلاں سورہ کو اتنی دفعہ پڑھیں گے تو ڈاکو نہیں آئیں گے گھر میں، فلاں سورہ کو اتنی دفعہ پڑھیں گے تو اولاد ہو جائے گی، فلاں سورہ کو ایسے پڑھیں گے تو رزق کھل جائے گا. ہمارا سارا ذکر اس لیے ہے. لیکن جس شخص سے آدمی کو محبت ہو جائے، جس معنی میں اس کا ذکر کرتا ہے، اس معنی میں خدا کا ذکر ہونا چاہیے، محبت کے ساتھ، اپنائیت میں اللہ تعالیٰ یاد آئے، محبت کے ساتھ یاد آئے. اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ میری آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ صرف خدا کے ساتھ محبت میں، اور نہیں ہو سکتا. ابھی ہم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں 6-7، تو رونگٹے کھڑے ہوئے. سخت ترین آیتیں یہ میرے خیال میں، قرآن مجید میں اتنی سخت آیتیں کہیں نہیں، لیکن کوئی رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے. لیکن میری والدہ اپنا دکھڑا سنائے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں محبت ہے، یہاں محبت نہیں. تو یہ بہت اہم چیز، اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ہم نے خدا کے ساتھ محبت کو سیکھنا ہے. ہمارے دینی تعلیم میں، دینی تصور میں خدا کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتے ہیں، بس. ان کی محبت لازم ہے، ان کی عقیدت لازم ہے، لیکن خدا اصل ہے، وہ موجود ہے، اس کے ساتھ بھی یہ تعلق ہونا چاہیے. ہم خدا کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے خدا سے معاہدہ کر رکھا ہے، تجارت کر رکھی ہے، محبت نہیں، تجارت کر رکھی. میرے اپنے ایک استاد تھے تو انہوں نے خدا سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ آپ میری ضرورتیں پوری کریں मेरे पास जो भी इनकम आएगी मैं उसका आधा आपकी राह में दे दूँ। अल्लाह ताला ने तजारत कबूल नहीं की, वो फाकों की हालत में, गुर्बत ही की हालत में दुनिया से रुखसत हुए। उनको एक टांग पे फोड़ा निकल आया, उसके इलाज के लिए हम शागिर्दों ने पैसे जमा किए, पैसे जमा किए तो उनको पकड़ाए कि आप ये अदायगी वगैरह कर दीजिएगा अस्पताल में। जब वहाँ पहुँचे तो आधे उन्होंने किसी को दे दिए हुए थे। खुदा ने तो आपका वादा पूरा नहीं किया 25 साल से, तो आपने एक तरफा तजारत कर ली है, अल्लाह ने कबूल की भी है कि नहीं की? आपको कैसे पता चला कि आप तजारत करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा? तो अगर खुदा की मोहब्बत में आप रहें तो क्या ही बात है। वहाँ तजारत, जहाँ जिसके साथ मोहब्बत होती है तजारत नहीं होती। जिस बच्चे को अपनी माँ से मोहब्बत हो वो पैसे देकर वापस नहीं मांगेगा, लेकिन जो बच्चा अपनी माँ के साथ तजारत में आ जाएगा वो कहेगा अम्मा जाने में कल मैंने आपको पैसे दिए थे, वापस कर दें। ये वो फ़र्क है जो मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत में पैदा होगा और खुदा के साथ कारोबारी सूरत में पैदा होगा। हमें अब पिछले 100-150 साल में एक और चीज़ सिखाई गई है कि ये अमल करोगे तो इसकी 80 साल की नमाज़ों का सवाब हो जाएगा, ये अमल करोगे तो ये हो जाएगा। उसने एक और तरह का कारोबारी बना दिया हमें। तो इन चीज़ों से बच के रहें, खुदा की मोहब्बत में, खुदा के एहतराम में, खुदा को खुदा मानना ये सबसे पहला मज़हब का लाजमी हिस्सा है। अगर आपने खुदा को खुदा ही नहीं माना, और खुदा जिसको कहते हैं वो मानना है, अपने तसव्वुर का खुदा नहीं बनाकर बैठ जाना। तो ये यहाँ रोक लेते हैं, मेरा ख्याल बाकी आयत अगली दफ़ा करेंगे, टाइम ऊपर हो चुका है। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल।